नारायण समाज फरमाइए। कल 9:30 बजे यहाँ कुरान खानी का अहतमाम है और 10:30 बजे फिर मजलिस का इनेकाद होगा। आप सबसे शिरकत की गुजारिश है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهادية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخوية والنخابة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحبي بأمر الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات ہم گزشتہ 9 ملاقاتوں میں عنوان ذکر اور فکر سے گفتگو کر رہے تھے سورہ آل عمران کی 190 اور 191۔ کائنات کی ہر شے فکر طلب ہے، غور طلب ہے، اور ان 9 دنوں کی گفتگو کا یہی نچوڑ تھا کہ جتنا فکر کرتے جائیں گے اتنا خود بخود ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے کسی شے پر غور کیا، آپ نے اسے عظیم سمجھا، فوراً زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ آپ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں پر ایک نگاہ کی، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے فوراً شکراً لله نکلا۔ جب جب فکر ہوگی خود بخود ذکر میں اضافہ ہوگا۔ یا آپ نے کسی مردے کو دیکھا جو اس دنیا میں پہنچ گیا ہے، آپ نے فوراً استغفار کیا۔ ہر فکر کا نتیجہ ذکر ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسے لمحات آتے ہیں زندگی میں جب ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم نے آزمائشوں پر بھی گفتگو کی تھی کہ مومن کو پروردگار بار 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 آزمائے گا، کبھی عطا کر کے کبھی منع کر کے۔ تھوڑا سا اسی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر فکر کا اس کی بارگاہ میں اجر ہے۔ اسی لیے علماء سے ہم نے گزشتہ ایک مجلس میں یہ بھی گفتگو کی تھی کہ 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی، کہیں 60 سال کہیں 70 سال ملتا ہے، اتنی عبادت سے افضل ہے 1 گھنٹے کا غور و فکر۔ اچھا 1 گھنٹہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ آپ اپنی فکری صلاحیتوں کو بلند کر رہے ہیں، عالم کے پاس بہترین ذخیرے ہیں جس کے سبب ذہنی صلاحیتیں پالیدہ ہو رہی ہیں، بلند ہو رہی ہے۔ اب جہاں ہر فکر کا اجر ہے اس کی بارگاہ میں، ایک دفعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ کہا سلمان کیسے صبح کی؟ کہا مولا اس طرح صبح کی کہ عیال روٹی مانگتے ہیں، خدا عبادت مانگتا ہے، شیطان معصیت مانگتا ہے، گناہ مانگتا ہے، اور ملک الموت روح کا طلبگار ہے، آپ بتائیں انسان کہاں جائے۔ جیسے یہ جملے سنے امیر المومنین مسکرائے، کہا اگر اس قسم کی فکر کے ساتھ صبح کی ہے تو پروردگار تمہیں بڑا اجر دے گا، اس کا بڑے بلند درجات ہیں اس کے لیے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہ ایک رات رسول میرے گھر آئے، کہا یا رسول اللہ ابھی فی الحال آپ کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، میں خود فکر مند تھا کہ میں حسنین کو کیا غذا دوں۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں موت کی فکر گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کی فکر پروردگار کے لیے کی طرف سے جہنم کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنے عیال کے لیے جو فکر کرتا ہے انسان جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیاوی فکر نہیں ہے، دنیاوی فکر اس وقت ہوتی ہے جب آپ خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹے امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا میں بہت دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں, بڑی خواہشات ہیں دنیا کی. امام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کوشش یہ ہوتی ہے کہ عیال کو بہتر سے بہتر دنیاوی ضروریات فراہم کر دوں, مال زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں. کا کیوں اتنی خواہش ہے؟ کا یہی دل چاہتا ہے کہ فریضہ حج بجا لاؤں, اس مال کے ذریعے عزیز اور رشتہ داروں کی مدد کروں. کہا یہ کہاں طلب دنیا ہے, یہ تو طلب آخرت ہے. تم اپنا مال اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہے ہو, وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تم اپنا مال حج کی خاطر یا رشتہ داروں کی خاطر خرچ کر رہے ہو, وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو رہا ہے. یہ کہاں طلب دنیا ہے, یہ تو طلب آخرت ہے. طلب دنیا اس وقت شروع ہوتی ہے جب خواہشات پہ خواہشات کا انبار لگتا جاتا ہے. ہر فکر, دنیاوی فکر بھی اس کی نگاہ میں بڑی اجر رکھتی ہے. آپ اپنے اہل و عیال کے لیے جب ضروریات پوری کرنے کی فکر کرتے ہیں, وہ بھی اس کی بارگاہ میں اجر رکھتی ہے. ہر غم, ہر وہم, ہر فکر اس کی بارگاہ میں اجر رکھتا ہے. اب تھوڑا سا کل کے ہمارے دن پر مجھے گفتگو کرنی تھی. ہم کل کے دن کے چند مخصوص اعمال تھے. ہم نے چار رکعت نماز تھی جو سورہ احزاب اور سورہ منافقون تھا جس میں پہلی اور دوسری رکعت میں, اور پھر سورہ توحید اور سورہ کافرون. اب جہاں ہم نے یہ جب فروعات پر ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ہر عمل میں پروردگار نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے. نماز کی 17 رکعت کیوں ہے, الگ الگ اوقات کیوں ہیں, ہر چیز میں فکر ہے. اس کا مطلب کل کے اعمال میں بھی کوئی فکر ہوگی. میں اور آپ تو کر کے گزر گئے, لیکن کوئی فکر ضرور تھی اس میں. کون سا دن تھا کل کا؟ پوری دنیا مقصد حسینی کو زندہ کرنے میں لگی تھی. اس میں پروردگار کہتا ہے 4 رکعت نماز پڑھنا جس میں سورہ احزاب اور سورہ منافقون ہے. یہ جو مخصوص شبوں کے لیے بھی مخصوص اعمال ہیں, ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فکر ہے. شب عرفہ کے مخصوص اعمال, شب قدر کے لیے مخصوص دعائیں, شب قدر کے لیے مخصوص صورتیں, ان میں بھی پروردگار کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے. سورہ عنکبوت شب قدر کو جو پڑھنے کی تاکید ہے, سورہ حامیم دخان, یہ جو مخصوص سورے ہیں جو اس رات کے لیے ہیں, ان میں بہت سارے پیغامات ہیں جو پروردگار اس رات کو دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہے. اب آئیے کل کے دن پر. کل کا دن سورہ احزاب اور سورہ منافقون پڑھنے کی تاکید تھی. آپ اگر ان صورتوں, اچھا پہلے میں تھوڑا اس کا پس منظر بیان کر دوں کہ کیوں یہ صورتیں کل کے لیے تاکید کی گئی تھی. میں اور آپ کل سارا دن یہ گواہی دیتے رہے کہ حسین حق ہے اور حسین نے باطل کے خلاف فتح حاصل کر لی. حسین حق ہے اور یہ حق اور باطل کا مارکہ ہزاروں سال سے چلا رہا ہے. دین کو جب بھی دین کے دشمن ملے, وہ دو طریقے کے تھے. ایک جس نے تلوار کے ذریعے دین کو نقصان پہنچانا چاہا, دوسرا جس نے تلوار کا استعمال نہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ دین میں ہم عقیدوں کو کمزور کر دیتے ہیں, اور یقین جانے تلوار نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس کام نے کیا ہے. بنی امیہ تلوار لے کر آئے, بنی عباس تلوار لے کر آئے, زیادہ نقصان نہیں ہوا. اس کی آپ زندہ ابھی کی مثال لے لیں. جس سال عاشورہ میں جلوس میں دھماکہ ہوا تھا, اس سال لوگ یہی فکر کر رہے تھے کہ چہلوں پہ کتنی تعداد ہوگی, لیکن دگنی تعداد آئی تھی چہلوں پہ. الحمدللہ دگنی تعداد تھی ماتمیوں کی. تو اس کا مطلب وہ یہ جان گئے کہ شیعہ کو جان کے خوف سے نہیں ڈرا سکتے, اسلام کو تلوار کی بنا پر ختم نہیں کر سکتے. دوسرا جو طریقہ اپنایا گیا وہ دین کے خلاف بے حیائی عام کرنا تھا. انہیں نمازیں پڑھنے دو, روزے رکھنے دو, دین پر عمل کرنے دو, بے حیا بن جائے مسلمان, حیا چھوڑ دے, اپنے آپ عقیدہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ دوسرا طریقہ تھا اور یہ بہت افیکٹو رہا. یقین جانے اس نے بہت کام کیا. آہستہ آہستہ جب عقائد کمزور ہوتے گئے تو پھر نام کا تو مسلمان تھا. ہم نے جیسے پہلی مجلس میں گفتگو کی تھی, ہم کیوں یزید سے نفرت کرتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ اس نے امام حسین کو قتل کیا ہے. حسین کیوں یزید سے نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ ایک نام کا مسلمان تھا جو دین کو پامال کر رہا تھا. امام حسین کو یزید سے نہیں, یزیدیت سے نفرت تھی. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے مسلمان کے عقائد کمزور کیے جا سکتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دو. آخری دور میں دو شخصیتیں آئیں گی دین کے خلاف، ایک کا نام سفیانی اور دوسرے کا نام دجال ہوگا. سفیانی ہاتھ میں تلوار لے کر آئے گا. آپ نے ہزار ہا دفعہ ممبروں سے سنا، علماؤں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ سفیانی اس قدر قتل عام کرے گا کہ دریائے دجلہ میں گھٹنوں تک شیعوں کا خون آ جائے گا، اتنا قتل عام کرے گا. یہ ایک تلوار کی بنا پر جو دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسری طرف دجال آئے گا اور دجال سفیانی سے کہے گا کہ تم جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو، جہاں تم ناکام ہو جاؤ وہاں میں کھڑا ہوں، میں تو ضرور کام کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں، آخری دور میں ایک فتنہ آئے گا جو مسیح بن کر آئے گا، دوست بن کے آئے گا. یہ اسی دجال کی طرف اشارہ ہے. ایک کھلا ہوا دشمن ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ میں دشمن ہوں تمہارا، اس سے بچنا آسان ہے، آپ ظاہر ہے احتیاطی تدبیر استعمال کریں گے. ایک وہ جو دوست بن کر آئے، آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ اب جب دجال آئے گا، دجال تلوار نہیں لائے گا، دجال آئے گا تین چیزیں لے کر. ایک کھانے پینے کا سامان ہوگا، اس وقت جب مومن پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا، کہہ دا جائے گا آخری دور میں، کھانا پینا اور روٹیوں کا انبار لے کر آئے گا. اب جو اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتے دوڑیں گے اس کی طرف، لاکھ عقائد پختہ ہونے کے باوجود بھی. دوسرا، بے پردہ عورتیں ساتھ لے کر آئے گا بے حیائی عام کرنے کے لیے. اس کا مقصد ہی بے حیائی عام کرنا ہے. ظاہر ہے جب حرام غذا شکم میں جائے گی تو پھر اپنے آپ انسان بے حیا ہو جائے گا. تیسرا، میوزیکل انسٹرومنٹ ساتھ لے کر آئے گا، موسیقی کے آلات. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ شیعہ اپنے کان بند کر لے گا، مومن نہیں سنے گا؟ نہیں. آپ کو پتا ہے موسیقی کیا اثر رکھتی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا منافق کیسے بنتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مومن خود بخود آہستہ آہستہ منافق بن جاتا ہے، کیسے بنتے ہیں؟ امام کہتے ہیں جس طرح بارش اگر مسلسل کسی زمین پر گرے تو وہاں خود بخود سبزہ اگ جاتا ہے، وہاں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود پانی کے سبب سبزہ اگ جاتا ہے. اسی طرح اگر مومن مسلسل موسیقی سنتا رہے تو ایک دن وہ خود بخود منافق بن جائے گا، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مومن تھا، مومن تھا، لیکن خود بخود موسیقی کا یہ اثر ہے کہ وہ منافق بن گیا. اور اس آخری دور کی نشانیوں میں سے ایک ملتا ہے کہ کعبے کے حرم سے موسیقی کی آواز آئے گی. یہ کیسے ہوگا؟ کون ایسا مسلمان ہے جو وہاں جا کر موسیقی بجا رہا ہے؟ یہ جو موبائل فونز کے رنگ ٹونز آ گئے ہیں میوزک کی شکل میں، یہ وہاں بچتے ہوئے سنائی دے. آخری دور کی دلیل ہے، امیر المومنین خطبۃ البیان میں کہہ کر گئے تھے کہ آخری دور میں کعبے کے حدود سے، حرم سے موسیقی کی آواز آئے گی. اب ظاہر ہے جب اتنا میوزک کھلے عام ملے گا تو پھر خود بخود مومن منافق بن جائے گا، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تین چیزیں بے حیائی کی، اصل تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے. بلکہ موسیقی کے لیے یہ مخصوص معصومین کی روایتیں ملتی ہے کہ اس کا سننے والے پر عذاب بھی بہت جلدی آتا ہے، پروردگار اس عذاب میں تاخیر نہیں کرتا، حالانکہ وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت مہربان ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بوڑھا اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد کی طرف جا رہا ہے، یا اس قوم کا کوئی ایک بچہ بھی قرآن کی تلاوت کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ پورے قوم کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ اتنا کریم ہے. لیکن موسیقی پر بہت جلدی عذاب آتا ہے. آیت اللہ دستغیث نے اپنی کتاب میں لکھا، اصفہان کے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اسے اپنے رشتہ داروں نے شادی پر آنے کی دعوت دی. اب دیکھیں، یہ وہ ایسے مواقع ہیں زندگی کے کہ آپ سال بھر گناہ نہیں کرتے، لیکن ان موقعوں پر گناہ ہو جاتے ہیں، یا مومن گناہ کر لیتا ہے. شادی پر آنے کے لیے مدعو کیا گیا، وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، ظاہر عزیز نے بلایا تھا، گھر بہت دور تھا، اصفہان کے دروازے کے پاس میں وہاں پہنچا. اتفاقاً شب جمعہ کی رات تھی، اور میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک یہودی گروپ ہے جو بڑی بلند آواز میں موسیقی کے آلات بجا رہا ہے. میں نے اسے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کسی مومن کی شادی نہیں لگتی. کہ نہیں، شادی کے وقت تو جائز ہے، تھوڑا بہت موسیقی بجا لی جائے. میں نے بہت منع کیا، ये शबे जुमा का भी वास्ता दिया कि इतनी मुबारक रात है, आसमान से फरिश्ते आए होंगे और इस घर पर कैसे बरकतें नाजिल करेंगे। उन्होंने नहीं माना, जवान थे, कहा थोड़ी देर बजा लें फिर बंद कर लेंगे। 10 साल बाद घर में शादी आई है, कोई बात नहीं अगर थोड़ी सी म्यूजिक बजा ली। खैर वो कहते हैं मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। अब इत्तेफाक मेरे पास भी कोई चारेकार नहीं था, घर बहुत दूर था, मैं वापस कैसे जाता। मैंने उसी घर की छत पर एक हुजरे में जाकर, मैं तन्हा खाली हुजरा था, वहां जाकर बैठ गया और नमाज पढ़नी शुरू की, क्योंकि शबे जुमा थी, मेरे जो मखसूस वज़ाइफ थे शबे जुमा के, मैंने वो पढ़ने शुरू किए। आधी रात के करीब मैंने देखा कि इन लोगों ने मौसीकी की आवाज बंद की, थक के सो गए थे सर। इतने में मैंने हुजरे की खिड़की खोली देखने के लिए कि कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो गए हैं या कुछ अफराद अभी भी जाग रहे हैं। मैंने जब खिड़की खोली तो मैंने देखा कि दरख्त जो घर के बीचों बीच लगा था उसमें एक अजीब सा लर्जा हुआ, दरख्त मेरी तरफ जहां मेरा हुजरा था उसकी तरफ झुका। मैं बड़ा खौफ ज़दा हो गया, और खौफ के माने मैंने उस दरख्त की शाख पकड़ ली थी, वो दरख्त दोबारा अपनी जगह पर सीधा हो गया। अब मैं शाख पकड़ा हुआ था, मैं हवा में मौलक हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फर्श से पांव उठते चले गए और मैं उस दरख्त पर खड़ा। मैं खौफ ज़दा हो गया था कि ये क्या हो रहा है। इतने में घर की सारी दीवारें एक एक करके गिरने लगी और वो जितने भी सोए हुए थे घर के अंदर सब के सब उसी रात मर गए। मौसीकी का अजाब बहुत जल्दी आता है। खैर ये एक छोटी सी हिकायत थी, परवरदगार मुझे और आपको तौफीक दे कि हम हर किस्म की मौसीकी से बच सकें। ये पहला हरबा जो वो लेकर आएगा, तीन चीजें क्योंकि साथ ला रहा है, एक बेहयाई की तरफ जो तीनों चीजें लेकर जाती है। अब सवाल ये है कि मोमिन इनसे कैसे बचे। दीन ने इसका तरीका बतलाया, मैंने कहा दीन ने हर जिस्मानी और रूहानी मर्ज की शफा बतलाई है, दीन ने भी इसका तरीका बतलाया कि आखिरी दौर में बेहयाई से कैसे बचा जाए। वही बात जो हम कल उस सूरे में कह रहे थे, मुझे थोड़ी सी उसकी तमहीद देनी थी। क्या कहा दीन ने, दो तरीके हैं जिसके जरिए मोमिन बेहयाई से बच सकता है, आखिरी दौर का मोमिन। वो लोग मुसलसल कोशिश कर रहे, तुम भी बच सकते हो। क्या? सबसे पहला, नमाज हया सिखाती है। नमाज का कायम करने वाला कभी बेहया नहीं होगा। आप कहेंगे नमाज का हया से क्या ताल्लुक है? एक औरत बंद कमरे में अकेले नमाज पढ़ रही है, बगैर हिजाब के पढ़ सकती है, कोई नहीं है वहां पर, कोई नामहरम नहीं है, लेकिन नहीं, वो मुकम्मल हिजाब के साथ जाएगी, क्योंकि परवरदिगार भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बारगाह में भी कोई औरत बेहिजाब आए। उसे भी औरत अपनी बारगाह में बाहिजाब चाहिए। नमाज हया सिखाती है, नमाज का कायम करने वाला बेहयाई नहीं करता। दूसरा, जो अपनी घरेलू जिंदगी को महफूज करके रखता है वो कभी बेहया नहीं बनता। क्या मतलब है इसका? वो छोटा सा माशरा जिसमें आप रहते हैं, जिसे फैमिली लाइफ कहते हैं, दीन ने रिश्तेदारों की बड़ी अहमियत बतलाई है, बड़े हुकूक बतलाए हैं। हम थोड़ी देर के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दीन ये कहता है कि जो अपनी घरेलू जिंदगी को महफूज करके रखता है वो कभी बेहया नहीं बनता। आज वेस्ट में जो इतनी बेहयाई आम हो गई, उसका सबब ही ये है कि माँ को माँ नहीं समझा जाता, बच्चे को बच्चा नहीं समझा जाता, कोई एक दूसरे का हक अदा नहीं कर रहा, सब इन रिश्तों को टेम्पररी तौर पर निभा रहे हैं। जितना फायदा जिस रिश्ते से हासिल हो तब तक वो रिश्ता साथ रहता है। 18 साल तक अगर बच्चा माँ बाप भी उस पर कुछ जुल्म कर रहे हैं तो बच्चा इस काबिल है कि जाकर माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट करवा दे। यानी इतनी आजादी दी गई है कि कोई किसी रिश्तेदारी की अहमियत को ना निभाए, जिसके सबब पूरा माशरा बेहया हो गया है। सारा रास्ता बदतमीजी के, माशरा बदतमीजी के रास्ते पर चल रहा है। कोई किसी का एहतराम न करे, बुजुर्गों को काबिल एहतराम न समझा जाए, कोई किसी की मदद न करे, अपनी अपना काम देखो, अपनी जिंदगी को फौकियत दो, और इसी सबक से बेहयाई के रास्ते पर चल पड़े हैं। दीन ये कहता है फैमिली लाइफ बेहयाई से बचाती है, उसे महफूज करके रखना। तीन लोगों पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत भेजा करते थे। पहला वो जो अकेला खाना खाता है, दूसरा वो जो अकेला सफर करता है, तीसरा वो जो अकेला जिंदगी गुजारता है। वो नहीं चाहते कि तुम अकेले अपनी जिंदगी गुजारो। माशरे में रहकर सबके हुकूक अदा करके, जब उनके हुकूक अदा होंगे अपने आप इंसान हया सीखेगा, एक दूसरे के रिश्तों का पास रखेगा, एहतराम करेगा रिश्तों का। ये मिजाज में हया सिखाता है। آخری دور کی ایک نشانی ہے، کنیز اپنے آخا کو پیدا کرے گی.
کیا مطلب ہے اس کا؟
کنیز اپنے بھائی ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، یہ کیسی نشانی ہے کہ کنیز آخا کو پیدا کرے گی؟ آخری دور میں ماں کی حیثیت ایک کنیز کی ہو کر رہ جائے گی، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ آخا ہوگا. امیر المومنین جو روایت بیان کر کے گئے کہ کنیز اپنے آخا کو پیدا کر رہی ہوگی، حالانکہ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو وہ جہاد پر بھی نہ جائے. ایک شب و روز کی والدین کے ساتھ انس اور محبت ایک سال کے جہاد کی مسافت سے بہتر ہے. والدین جس سے راضی ہو جائیں. اب دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ رشتہ داروں کا پاس احترام نہ رکھوں، اور ہم یہی کل ان صورتوں میں پڑھ رہے تھے. سورہ احزاب کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، آدھے سے زیادہ سورہ، 50% سے زیادہ سورہ انہی رشتوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، بالخصوص عورت کی زندگی. سورہ احزاب گفتگو کر رہی ہے عورت کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کس طرح، شوہر اگر غریب ہے تو اس کی غربت پر صبر کریں، اچھی عورتیں، بری عورتیں، عورتوں کی خصلتوں پر گفتگو کی ہے سورہ احزاب نے. اچھا، امہات المومنین کے بارے میں بھی اس میں گفتگو ہے کہ آپ جب ان کے پاس جائیں تو یوں ہی دندناتے ہوئے اندر نہ چلے جائیں، پس پردہ بات کرنا حجاب کے ساتھ، اجازت لے کر ان کے حجرے میں داخل ہونا، حجاب کے پیچھے سے بات کرنا. یہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ عورت، زید بن حارثہ کی مکمل روایت موجود ہے اس میں. رسول کے ایک صحابی تھے جن کی شادی رسول نے کروائی تھی، اور پھر وہ شادی دیر تک نہ چل سکی تو اسی لیے نوبت طلاق تک آ گئی تھی. اچھی عورتیں، بری عورتیں، عورتوں کی خصلتوں پر نامحرم کے ساتھ حجاب کے بارے میں وہ سورہ گفتگو کر رہا ہے کہ جب نامحرم کے ساتھ گفتگو کرو تو اپنے لہجے کو نرم نہ کرنا، ہو سکتا ہے دل میں خرابی پیدا ہو جائے. وہ سورہ حجاب کے بارے میں آدھے سے زیادہ سورہ یہی گفتگو کر رہا ہے، طلاق کے مسائل، اچھی عورتیں، بری عورتیں، عورت اپنے شوہر کے گھر میں کیسی زندگی گزارے، صبر کیسے کرے، حجاب کے بارے میں گفتگو، محرم نامحرم کے جو تعلقات ہیں، یہ سب پر وہ سورہ گفتگو کر رہا ہے. کل کیا ضرورت تھی اس پر بات کرنے کی؟ میں نے کہا زید بن حارثہ کی پوری مکمل واقعہ موجود ہے، ان کی شادی کا، پھر طلاق تک بات آئی، رسول نے شادی کروائی تھی. یہ ایک واحد دوست کے نام ہے رسول کا جو قرآن میں لیا گیا ہے، زید بن حارثہ. ایک دشمن کا نام لیا قرآن نے، ابو لہب جس کا نام ہے، خونی رشتے کا سگا چچا. لوگ آ کر رسول سے سوال کرتے تھے، نام تک گفتگو آئی ہے تو ذہن میں ایک بات آئی ہے، یا رسول اللہ اس پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کے بھائی علی کا نام نہیں ملتا. اب بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ملتا. علی بن زرعہ امیر المومنین کے ایک صحابی تھے، چاہنے والے تھے. ایک مرتبہ صبح مسجد کوفہ میں مولا کے پاس ملاقات کے لیے آئے. امام کہتے ہیں علی بن زرعہ پوری رات جاگ رہے تھے. کہا مولا آپ کو کیسے علم ہوا؟ کہا علی بن زرعہ ساری رات میرا ذکر بھی کر رہے تھے. کہا نہیں مولا، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، آپ کا ذکر تو نہیں کر رہا تھا. ذکر تو اس وقت ہوتا نا جب میرے ساتھ کوئی اور موجود ہوتا، میں اس سے بیان کرتا، میں تو ساری رات قرآن پڑھ رہا تھا، کسی سے گفتگو بھی نہیں ہوئی. کہا علی بن زرعہ قرآن کا وہ سورہ نہیں پڑھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تم نے اس سورہ کی تلاوت بھی کی تھی؟ کہاں مولا کی تھی. کہا وہ جو نبأ عظیم کی طرف اشارہ ہے کہ ایک عظیم چیز جو پروردگار نے خلق کی جس پر لوگوں کا اختلاف ہوگا، وہ میری ذات کی طرف اشارہ ہے. میں ہی نبأ عظیم ہوں. پھر امیر المومنین خود روایت کہہ رہے ہیں کہ علی بن زرعہ، اس کتاب قرآن میں میرا نام 300 جگہ لیا گیا ہے پوشیدہ طور پر. پھر علی بن زرعہ نے پوچھا کہ پروردگار آپ کا نام لکھ دیتا، خدا قرآن میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. کہ اگر نام لکھ دیتے تو مسلمان اس میں تحریف بھی کر دیتے، قرآن میں نام تبدیل ہو چکے ہوتے، کیونکہ اس حد تک میرا نام لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. پھر امیر المومنین کہتے ہیں علی بن زرعہ، ہر نام میں اسم اعظم رکھا ہے پروردگار نے، یعنی ہر نام پتھر کو پارس بنا سکتا ہے. یہ ایک مبالغہ نہیں ہے، اس کی حقیقت بیان کروں مولا نے یہ جملہ کیوں کہا. عمار یاسر راستے سے گزر رہے تھے, امیر المومنین سے ملاقات ہوئی, بڑے پریشان لگ رہے تھے. عمار کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا مخروض ہوں اور بار بار خرص خواہ رقم مانگنے آ رہے ہیں, میرے پاس رقم نہیں ہے کہ میں ان کو واپس کر سکوں. کہا عمار وہ پتھر اٹھاؤ اور تمہارا قرض ادا کر لوں. کہا مولا پتھر سے قرض کیسے ادا ہوگا؟ کہا پتھر اٹھاؤ. عمار نے پتھر اٹھایا. کہا میرے نام کا واسطہ دو اور پھر اس پتھر کو اٹھاؤ. عمار نے جیسے ہی نام کا واسطہ دے کر پتھر اٹھایا, پتھر سونا بن گیا تھا. بہت بڑی اینٹ بن گئی تھی سونے کی. عمار اس میں سے جتنا چاہیے لے لو, باقی واپس رکھ دو. کہا مولا اس میں سے میں کیسے الگ کروں گا سونا؟ بھائی اتنی بھاری چیز ہے, سخت چیز ہے, میں کیسے الگ کروں گا؟ کہا عمار پھر میرے نام کا واسطہ دو, سونا نرم ہو جائے گا. پھر ایک مرتبہ نام کا واسطہ دیا, سونا نرم ہو گیا. جتنا سونا عمار کو درکار تھا اس نے الگ کیا. پھر علی کہتے ہیں ایک مرتبہ اور نام کا واسطہ دو اور پھر اس پتھر کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دو. ہر نام اثر رکھتا ہے, ہر نام طاقت رکھتا ہے. خیر ہماری گفتگو وہاں تھی سورہ احزاب پر, ایک دوست کا نام اور ایک دشمن کا نام. اب کل کے دن یہ سورہ پڑھنے کی کیوں اتنی تاکید تھی؟ اچھا سورہ منافقون سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حسین منافقوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے. وہ سارے کے سارے منافق تھے, نفاق تھا, دین پر عمل کر رہے تھے, نمازی تھے, روزے دار تھے, لیکن نفاق چھپا ہوا تھا. پروردگار مجھے اور آپ کو اس طرح کے نفاق سے محفوظ رکھے, کیونکہ آخری دور میں جب بار بار مومن سے ایمان رخصت ہوگا تو اس وقت وہ منافق بن جائے گا. ظاہری طور پہ مومن لگے گا, شیعہ لگے گا, لیکن منافق بن چکا ہوگا کیونکہ ایمان اس کے پاس سے رخصت ہو گیا ہے. منافق کی کیا نشانی ہے؟ ظاہری طور پر کچھ اور, باطن سے کچھ اور. بولتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. جیسے میں اور آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, دنیا کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں, لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو پھر ان باتوں پر اکثر عمل نہیں ہوتا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں یا قرآن جس کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے کہ بولے کچھ اور تلے کچھ اور. خیر سورہ منافقون سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین نے کیونکہ منافقوں کے خلاف جنگ کی تھی, خدا چاہتا ہے کہ ہم حسین نہیں بننے کے لیے منافق نہ بنے, اسی لیے سورہ منافقون کی تلاوت کی تاکید تھی. سورہ عہد سمجھ میں آتا ہے توحید کو زندہ رکھنے کے لیے, بنا لا الہ الا اللہ تھے, اسی لیے سورہ توحید کی گفتگو کی. سورہ کافرون بھی سمجھ میں آتا ہے, کافروں تمہیں تمہارا دین مبارک, اسی لیے سورہ کافرون کی تلاوت کرنے کا حکم ہوا. سورہ احزاب کا اس دن, کل کے دن اسی لیے حکم تھا کہ اگر انسان جو آخری حربہ ہے دجال کا بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے تو اس سورہ کے احکامات کو مد نظر رکھے. عاشور کے دن جس وقت غم کا دن, امام حسین لاش پہ لاش اٹھا رہے ہیں, اس وقت پروردگار کہتا ہے سورہ احزاب کی تلاوت کر لو تاکہ تم بے حیائی سے بچ سکو. امام حسین کی سب سے بڑی جنگ بے حیائی کے خلاف تھی. ہر گناہ, ہر فسق و فجور عام تھا یزید کے پاس. جس وقت آخری خطبہ دیا اس وقت بھی امام حسین نے یہی جملے کہے تھے کہ میری کوئی بات تم پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے شکموں میں مسلسل حرام غذا جا رہی ہے, اور حرام غذا کے بعد ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شاید ہم ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ مومن اپنی غذا چیک کر لے کہ کہیں کچھ حرام اس میں شامل تو نہیں ہو رہا. مومن اپنی زندگی کی بے حیائی چیک کر لے کس حد تک وہ, میں اور آپ تو اسے بے حیا سمجھتے ہیں نا جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے, لیکن نہیں, کس حد تک مومن اسے کھائے بغیر ہی خدا نخواستہ بے حیا ہو گیا ہو وہ چیک کر لے. تب تک تو حسینی مقصد نہیں مل سکتا جب تک بے حیائی کو اپنی زندگی سے باہر نہ نکال دیا ہو, حیا نہ سیکھ لی ہو. ہر دشمن دین کا یہ ایک بہت بڑا حربہ رہا ہے بے حیائی عام کرنے کا. یہودی یا اسرائیل جو میرے اور آپ کے خلاف سب سے بڑی سازش کر رہے ہیں وہ یہی بے حیائی ہے. وہ غذاؤں کے ذریعے مجھے اور آپ کو حرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ان کا ٹارگیٹ میں اور آپ نہیں ہے, آنے والی نسلوں کو متاثر کر رہے ہیں. وہ انہیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں. ان کا جو پروٹوکول بنا تھا, 100 بڑے یہودیوں نے مل کر جو ایک دستور عمل بنایا تھا, 1856 کی بات ہے, प्रोटोकॉल बनाया था उसमें सबसे ऊपर यही जुमला लिखा था कि मुसलमान को अगर दीन के अकायद खत्म करवाने हैं तो फिर हमें उनके अकीदों को कमजोर करना पड़ेगा, उन्हें बेएहतरामी सिखानी पड़ेगी। कोई एक दूसरे का, रिश्तेदारों का पास ही खत्म हो जाए, कोई किसी का एहतराम न करे। हालांकि दीन इन्हीं रिश्तेदारों की बड़ी अहमियत बतला रहा है। दीन ये कहता है कि एक भाई अगर दूसरे भाई के साथ सिले रहमी कर दे, या किसी एक मोमिन के लिए आप सब अबे मुस्कुराहट बन रहे हो, तो फिर मेरी और आपकी सोच से बाहर है, वो मुझे और आपको क्या अता करेगा। किसी और के साथ सिले रहमी के सबब किसी और की मदद के बस इमाम मुसी काजब अलैहिस्सलाम एक शख्स मीना से वापसी पर, हज से वापसी पर एक शख्स सात इमाम से मुलाकात के लिए आया। कहा मौला आप कोई नसीहत करना चाहते हैं, मासूम हाजिर हैं, जाहिर हैं, दरमियान में, इसीलिए घर जाते वक्त कोई नसीहत लेकर जाना चाहता था। कहा इस सफर से वापसी पर तेरी मौत वाक़ होने वाली थी। कहा मौला क्यों? कहा जब तू हज के लिए आ रहा था तो तूने अपने भाई के साथ एक झगड़ा किया था, बहस और मुबाहसा बढ़ता गया और दोनों काफी देर तक झगड़ते रहे, जिसके सबब खुदा को यह पसंद नहीं है कि एक भाई दूसरे भाई का गरेबान पकड़ ले, या आपस में घर के अंदर इतनी मुखालफतें हो रही हो, वहां से रहमतें मुंह मोड़ लेती हैं। तुम दोनों की मौत वाक़ हो गई थी। इमाम कहते हैं खतर रहमी के सबब परवरदिगार मौत खरीब कर देता है। तुम दोनों इस सफर में, तेरा भाई भी सफर पर गया है, तुम दोनों की मौत लिखी गई थी। का मौला फिर? का तेरा भाई तो इस सफर से वापस नहीं आएगा, तेरी मौत मुलतवी कर दी गई है। का मौला कैसे? आप कहते मौत लिख दी गई थी, भाई की जिंदगी नहीं बचेगी, और मैं कैसे खुशकिस्मत हो गया? का यहाँ आते वक्त तूने रास्ते में अपनी ज़ईफ फूफी के साथ सिले रहमी की, उस मोमिना को खुश किया, परवरदगार ने जिसके सबक मजीद 20 साल जिंदगी में इजाफा कर दिया। 20 साल की जिंदगी एक सिले रहमी के काम के एवज। उसे पसंद है किसी मोमिन, ये उसकी सिफत है। जल्द नाराज न होने वाला उसे बड़ा पसंद है, जो एक हाकिम की, अच्छे हाकिम की खसूसियत। अमीर अल मोमिनीन ने जब अपने गवर्नर बनाए, जिस वक्त 22 सूबों के हाकिम बने, सबसे यही कहा करते थे, हाकिम वो होता है जो अपनी रियाया से जल्द नाराज न हो जाए। बल्कि दुनिया के हर लीडर को, हर शख्स को जो सरबरा है, ये ताकीद करना चाहते थे कि अगर सरबरा ही चाहते हैं, जैसे खुदा पूरे कायनात का बरसर आजम, वो जल्दी नाराज नहीं होता, वरना मुझे और आपको शायद आज का रिस्क भी नहीं मिलता आज रात का, अगर वो जल्द नाराज होने वाला होता। वो तो सबसे जल्दी राजी होने वाला है, या सरीर सबसे जल्दी राजी होने वाला। गुफ्तगु दुआए खुमैल तक आइए, एक जुमला सुनते चले। किसी ने मासूम से सवाल किया था कि मौला दुआए खुमैल पढ़ूं या हदीसे के साथ पढ़ूं, दोनों में क्या फर्क है? उस वक्त मासूम ने जवाब दिया, दुआए खुमैल और हदीसे के साथ में इतना सा फर्क है कि दुआए खुमैल में अहले बैत ने बतलाया कि अल्लाह क्या है, और हदीसे के साथ में अल्लाह ने बतला दिया कि अहले बैत क्या है। दोनों का अपना अपना मर्तबा है। एक में हमने बताया अल्लाह क्या है, अमीर मोमिनीन की अता करदा दुआ, अल्लाह की पहचान करा रहे हैं। एक में अल्लाह ने बतलाया कि हम क्या है। दोनों का अपना अपना मर्तबा है। सबसे जल्दी राजी होने वाला, और इसीलिए अता पे अता करता चला जाता है। وہ نعمتوں کا سلسلہ نہیں روکتا، لاکھ نافرمانی کے باوجود بھی نہیں روکتا، ایک کے بعد ایک پردہ پوشی، ایک کے بعد ایک حجابات، اس کا لاکھوں کرم کہ اس نے میرے اور آپ کے عیب ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کیے ہیں، ستار العیوب، سب سے جلدی راضی ہونے والا. خیر، سب سے بڑا ان کا یہی حربہ تھا کہ کوئی ایک دوسرے کا احترام نہ کرے، سارا معاشرہ بے حیائی اور بدتمیزی کے راستے پر چل پڑے. اس کے لیے انہوں نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا. کیا کیا انہوں نے؟ یہ کیا کہ روٹی کا حصول مشکل بنا دو. رزق حاصل کرنا جب مشکل ہو جائے گا تو خود بخود انسان مشین کی طرح کام کرنے لگے گا. ایک حربہ تھا، یہ رزق کی تنگی ایک حربہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مہنگائی بڑھا دو، انفلیشن زیادہ کر دو، اور جیسے ہی چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی روٹی کا حصول مشکل ہو جائے گا، انسان مشین بھر کے کام کرتا جائے گا، اور پھر جب انسان مشین بن جاتا ہے تو مشین کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، مشین صرف اپنا کام کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے، مشین نہ کسی کا احترام کرنا جانتا ہے. ساری رشتہ داریوں سے کاٹ دو، والدین سے، بچوں سے، بھائی بہنوں سے، سب سے کاٹ دو. ہوتا ہے نا آج کل، میں اور آپ ہمارے بچوں کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں، بچے یہی کہتے ہیں کہ فلاں پروگرام آنے والا ہے ٹی وی پر، ضروری پروگرام ہے میرا، مصروف کر کے رکھ دیا ہے، انہیں کی دی ہوئی مصروفیت میں میڈیا کا فروغ کر دو، اس حد تک کہ ہر ایک اپنی زندگی ادھوری محسوس کرے میڈیا کے بغیر. حالانکہ زندگی عبادتوں کے بغیر ادھوری رہتی ہے، لیکن نہیں، میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری ہو جائے. انسان کو مشین بنا کے رکھ دو، اسی میں لگا رہے. یہ ان کا ایک بہت بڑا حربہ تھا بے حیائی عام کرنے کے لیے. اور اسی لیے کل ہم جب حسینی مقصد کو زندہ کرنے کے لیے رو رہے تھے، صبح سے شام تک جلوس نکال رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، اس وقت پروردگار کہتا ہے اس سورے کو پڑھ کے دوبارہ اپنی زندگیوں کو ایک دفعہ چیک لگا دو، کس حد تک میں بے حیا بن چکا ہوں. اگر بے حیائی آ گئی ہے تو پھر اسے درست کرنا پڑے گا. دین نے دو طریقے بتلائے، سب سے پہلا نماز، نماز حیا سکھاتی ہے، دوسرا حجاب، حجاب حیا کو عام کرتا ہے. حجاب ایک معاشرتی گناہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کسی مجلس میں کہا تھا چند ایسے گناہ ہے جس کا گناہ صرف اس شخص کو ملے گا، چند ایسا گناہ ہے جس کی سزا پورے معاشرے کو ملے گی، کیونکہ وہ ایک معاشرتی گناہ ہے، ایک عام گناہ ہے. حجاب اسی طرح کا گناہ ہے کہ اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں. تاریخ، یا میں قرآن کریم کی مثال دے دوں، بلم باور گواخیا نخل کرتا ہے بے حجابی کی مثال دینے کے لیے. کیا ہوا تھا بلم باور؟ حضرت موسیٰ کے دور میں، جس وقت حضرت موسیٰ نے اپنے نمائندے روانہ کیے کنان، فلسطین میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں چھوٹی سی فوج تھی ان کی، لیکن سارے کے سارے وہاں یہودی تھے. حضرت موسیٰ نے روانہ کی اپنی فوج کے یہودیوں سے جنگ، انہیں تبلیغ کرنا پہلے، اگر بات مان جائے تو پھر جنگ کا اعلان کرنا. ظاہر بات نہیں مانے، نبی کی توہین کی، پتھر اٹھا کر مارے. حضرت ہارون کو روانہ کیا تھا، اس کے بعد جنگ کا اعلان ہو گیا. اب جب جنگ ہو رہی تھی کنان میں، فلسطینیوں کو شکست ہو رہی تھی، اس کے بعد انہیں بلم باور یاد آیا، اس دور کا ایک متقی انسان ہے. اس ایک بزرگ نے کہا کہ بلم باور سے جا کر کہو کہ دعا کرے. پروردگار نے اسے یہ طاقت دی تھی کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی. کیسے ملی یہ طاقت؟ وہ پروردگار کی بڑی عبادت کر چکا تھا، بہت عبادتیں، اور ہر عبادت کے بدلے پروردگار اجر دیتا ہے. اب کیونکہ اتنی عبادتیں کر چکا تھا، پروردگار نے زبان میں تاثیر دے دی تھی. ہم نے جیسے پہلی مجلس میں یہ گفتگو کی تھی کہ ہر ذکر اثر رکھتا ہے، ذکر جتنا بڑھتا جائے گا تاثیر اتنی ہی آتی جائے گی. بہت عبادتیں کی تھی، نتیجہ یہ ملا کہ مستجاب دعوات بن گیا، دعائیں قبول کرنے والا، زبان سے بات نکلتی اور بات قبول ہو جایا کرتی. بلم باور سے جا کر کہو وہ دعا کرے کہ موسیٰ کی فوج کو شکست ہو جائے. پہنچے یہ لوگ بلم باور کے پاس، تم دعا کرو گے ہمارے لیے. اچھا، اس کے پاس ایک گدھا بھی تھا. تاریخ کے تین گدھے مشہور ہیں، ایک حضرت عیسیٰ کا خچر، بلم باور کا گدھا، اور ایک دجال کا گدھا. دجال گدھے پر بیٹھ کر آئے گا. اس کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ سواری کیا کرتا تھا. پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، گدھا وہیں پر کھڑا ہوا تھا. کہا تم دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کی فوج کو شکست ہو جائے. پہلے تو اس نے منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، نبی کی فوج کے لیے دعا کروں؟ نہیں. واپس آ گئی یہ لوگ مایوس ہو کر کہ وہ دعا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. دوبارہ اس بوڑھے نے مشورہ دیا. اب مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں کہ وہ بوڑھا کون تھا. جب بھی مشورے کی ضرورت ہوتی تھی وہ آد آتا تھا مشورہ دینے کے لیے. بلم باور کو سونے چاندی کی جھلک دکھاؤ, وہ ضرور دعا کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا. یہ ایک ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. دنیا کی خواہشات جب بہت آ جاتی ہیں تو اس کے ذریعے ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. 9 بوریاں سونے اور چاندی سے بھری ہوئی بلم باور کے سامنے لائے. اب دعا کرو گے یہ سب کا سب تمہارا ہو جائے گا. کہاں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. اب دعا کا یہ اصول ہے کہ کسی جنگل میں جا کر کھلے آسمان کے نیچے بیابان میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے, نماز استسقاء جسے آپ کہتے ہیں, اور پھر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی جائے. اپنے گدھے پر سوار ہوا لیکن گدھا ہے کہ آگے نہیں بڑھتا, گویا وہ بے زبان کہنا چاہتا ہو کہ غلط کام کرنے جا رہا ہے. کافی دیر تک اس گدھے سے آگے کھسکنے کی وہ کرتا رہا لیکن وہ آگے نہیں بڑھا. پھر اسے اتنا مارا اس گدھے کو کہ وہ گدھا وہیں مر گیا. آگے بڑھا, پیدل جنگل کی طرف جا رہا تھا, مصلی بچھایا, دعا کی, ہاتھ بلند کیا, لیکن اب پروردگار نے وہ تاثیر واپس لے لی تھی. غلط کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ساری عبادتیں نل زیرو ہو جاتی ہیں. ایک بار جب وہ خود اسے زیرو کرنے کے لیے جا رہا تھا ایک عمل کے ذریعے, ایک مرتبہ وہاں پہنچا, زبان سے جملہ نکالا, پروردگار حضرت موسیٰ کی قوم کو شکست دے دے. لیکن اب ظاہر ہے زبان کی تاثیر, اس نے خود محسوس کیا کہ اب میری زبان میں وہ اثر نہیں رہا. واپس آیا, قوم سے کہتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہیں رہی. قوم کے بزرگوں نے کہا پھر ہمارا دیا ہوا سونا واپس کر دو. کہ نہیں, یہ تو میں واپس نہیں کر سکتا, میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں حضرت موسیٰ کی فوج کو شکست دینے کی. اب وہ مشورہ دے رہا ہے, کیا مشورہ؟ وہ کہتا ہے فوج میں بے پردہ عورتیں بھیج دو, ظاہر ہے فوج انہیں دیکھنے میں مصروف ہو جائے گی, اپنے آپ موسیٰ کی فوج کو شکست ہو جائے گی. بے حیائی کے ذریعے پورے کے پورے لشکر شکست کھا جاتے ہیں. فوج میں بے پردہ عورتیں بھیج دو. ان لوگوں کو یہ مشورہ اچھا لگا, انہوں نے بے پردہ عورتوں کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ کی فوج میں بھیج دیا. ظاہر ہے فوج دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی. وہاں حضرت موسیٰ کو خبر ملی جو دار الخلافہ میں تھے کہ یہاں فوج میں بے پردگی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے. انہوں نے وہاں سے ایک مزید دستہ روانہ کیا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. غصے میں آ کر اس دستے نے عورتوں ہی کے سر قلم کر دیے کہ یہی فتنہ و فساد کی جڑ ہے, کیونکہ یہ آئی ہے اسی لیے ہماری فوج کو شکست ہو رہی تھی. خیر کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی لیکن حضرت موسیٰ کی فوج کو فتح مل گئی. لیکن قیامت تک کے لیے دشمن کے لیے بلم باور ایک اصول چھوڑ گیا تھا کہ بے حیائی کے ذریعے اسلام کے کسی بھی لشکر کو اگر شکست نہیں تو اسے متزلزل کیا جا سکتا ہے, آپ اسے کمزور کر سکتے ہیں بے حیائی کے ذریعے. یہی کام دجال کرے گا, یہی کام. وہ جب آئے گا 70,000 بے پردہ عورتیں آگے آگے رقص کر رہی ہوں گی. یہی کام دجال کرے گا بے حیائی عام کرنے کے لیے. اور اسی لیے میں اور آپ کل اس سورے کو پڑھ رہے تھے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہمیں اس ذکر کے طفیل بے حیائی سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ دشمن کا ایک بہت بڑا حربہ ہے. کیسے محفوظ رہے گا؟ اپنی رشتہ داریوں کے حق ادا کرنے سے. آپ گھر کے اندر کے افراد کو ایک طرف رکھیں, جس کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں. رسول اکثر کہا کرتے تھے, جبرائیل نے اتنی تاکید کی, بار بار اتنی تاکید کی ہمسائے کے حق کی کہ مجھے لگتا تھا کہ پروردگار ہمسائے کو میراث میں بھی حق دے دے گا. اتنی تاکید کی. 3 چیزیں جو سنت موقع تھا جبرائیل بار بار آ کر رسول سے کہا کرتے تھے. پہلی نماز شب اتنی دفعہ تاکید کی کہ رسول کہتے تھے مجھے لگتا تھا کہ اب اگلی دفعہ جب جبرائیل آئیں گے تو واجب کا حکم لے کر آئیں گے کہ نماز شب واجب ہو گئی ہے. اتنی تاکید کیا کرتے تھے جبرائیل. دوسرا, مسواک کا اتنی تاکید کیا کرتے تھے. بیماریوں سے بچاتا ہے مسواک, جسمانی بیماریوں سے. اتنی تاکید کیا کرتے تھے کہ رسول کہتے مجھے لگتا تھا غسل اور وضو کی طرح یہ بھی واجب ہو جائے گا. تیسرا, ہمسائے کا حق, جو گھر کے باہر رہنے والوں کے حق کا اتنا خیال رکھ رہا ہو. اور اسی لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, محبت و صلہ رحمی سے پیش آنا بے حیائی سے بچاتا ہے. ایک عورت کی زندگی کا اصل ماں تحت ہے. میں نے اکثر کہا عورت کی گود میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے, اور اسی لیے عورتوں کی وہ گود جو ایک مدرسہ ہے وہاں سے نسلوں تک وہ سیکھ منتقل ہوتی ہے. اسی لیے دین نے عورت کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے کہ عورت دین سیکھ لے, یا عورت اس مدرسے کو, اس مکتب کو بہتر بنا لے. اسی لیے تو کربلا کے میدان میں جس وقت عاشور کا ہنگام تھا اس وقت شمر آیا تھا صبح صبح حسین کے خیمے کی طرف, کہا میں اپنے بھائی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لوگ حیران ہوئے کہ یہاں شمر کا بھائی کون ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جواب دیا کہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی قبیلے سے ام البنین بھی تعلق رکھتی ہیں, اس قبیلے میں کسی نے اسے پالا تھا کچھ عرصے کے لیے, تو اب اسی لیے وہ کہہ رہا ہے قبیلے کی ہر عورت میری بہن. اور اب وہ عباس کو بلا رہا ہے, ام البنین کے بیٹے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے, میں اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے آیا. حضرت عباس نے امام حسین سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, میں اس سے گفتگو کرنے نہیں جاؤں گا. اس وقت امام حسین نے کہا عباس رشتہ داریوں کا بڑا حق ہے, وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نہ ہی تمہارا دینی بھائی ہے, لیکن ایک کافر کے لیے بھی دین اتنا حق, پروردگار نے کافروں کے لیے رزق بند نہیں کیا, وہ آج صبح کا بھی رزق دیا ان کو اور کل کا بھی دے گا ان کو. وہ جب اپنی عطا نہیں روک رہا تو تم کون ہوتے ہو کسی کو خالی ہاتھ پلٹانے والے. آپ اس سخی کی سخاوت کا اندازہ لگائیں, جس مقصد سے شمر آیا ہے اسے واپس نہیں لوٹایا حسین نے. جاؤ عباس جا کر شمر سے گفتگو کر لو. اس وقت بھی حسین دین سکھا رہے تھے, ہدایت دے رہے تھے, قیامت تک کے لیے آنے والوں کے نسلوں کے لیے پیغام چھوڑ رہے تھے. بس ایک مرتبہ عاشور کا دن ڈھلتا گیا, کل کا دن آپ انہی مراحل پر پورا دن گریہ کرتے رہے, ایک ایک لاش کے آنے پر, شہزادیوں کے بال کھولنے پر, حسین کے بار بار میدان جانے پر. ذاکر کہہ کے گزر جاتا تھا اور آپ سن لیتے تھے کہ ایک لاشا پہنچایا پھر حسین میدان میں گئے, پھر ایک لاشا لایا پھر حسین میدان میں گئے. لیکن جس نے اتنے لاشیں خیمے میں پہنچائے ہو, پروردگار اس صبر پر سلام, اس استقامت پر سلام جو حسین نے پورے دن کل مظاہرہ کیا. ایک وقت آیا تھا جب حسین کی ہمت پست ہو گئی تھی, اس وقت جب جوان بیٹے کو رخصت کیا تھا, پھر حسین نے شش ماہے کی خبر بنائی. ہو گئی شام, عصر عاشور آ گئی, شہیدوں کا ماتم کر لیا, اب اسیروں کا ماتم کرنا, غریبوں کا ماتم کرنا تھا, لاوارثوں کا ماتم کرنا ہے. مجھے بتاؤ شب عاشور اور شام غریبہ میں کیا فرق ہے؟ شب عاشور خیموں کے باہر عباس پہرا دے رہے تھے, شام غریبہ علی کی بیٹی زینب پہرا دے رہے تھے. شب عاشور علی کا بیٹا باہر تھا, شام غریبہ علی کی بیٹی باہر آ گئی تھی. آج تینوں کو الٹے ہوئے ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر خیموں کے باہر بیٹھی, خیموں کا پہرا دے رہی تھی. کبھی کسی بیوی کو دلاسا دیتی ہے, کبھی لیلا کو چپ کراتی ہے, کبھی رباب کو گلے سے لگاتی ہے, سب کو تسلی دے رہی ہے زینب. کبھی کسی بچے کو اپنی آغوش میں سلاتی ہے جسے نیند نہیں آتی. نہیں روئی زینب, بھائی کہہ کر گیا تھا نا بیٹا تم بہن تو میرے لٹے ہوئے قافلے کی سالار ہے, بہن علی کی بیٹی ہے, ہمت سے کام لینا. نہیں روئی زینب, لیکن کب تک نہ روتی, ہر بی بی کو گلے سے لگاتی رہی. بار بار چوتھے امام سے جا کر کہتی ہے بیٹا مجھے ان بی بیوں سے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, علی اور فاطمہ کی بہویں یہی سوچتی ہوں گی کہ ہم اس گھرانے کی بہویں بنی اور ہمارے سر سے چادر بھی چھن گئی, انہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی, بھائیوں کی شوہروں کی قربانی دے دی, میں ان سے بڑی شرمندہ ہوں. لیکن کب تک نہ روتی, جب رات کا اندھیرا پھیلا, آپ نے گریا کیا تھا نا کل شام کو کہ ایک سوار آیا تھا کربلا میں, اس وقت تک نہیں روئی تھی زینب, لیکن جیسے ہی وہ سوار قریب آیا کافی دیر تک گریا کرتی رہی. بابا میری چادر چن گئی ہے, بابا ماں کا بسایا ہوا برا گھر ایک دو پہر میں اتر گیا,
کافی دیر تک باپ سے گلے مل کر گریا کرتی رہی، بس ایک مرتبہ پانی آیا. روایتوں میں اختلاف ہے شام غریبہ میں کہاں سے پانی آیا، لیکن پانی ضرور آیا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا لیکن آیا تھا. جیسے ہی پانی کا کوزہ آیا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے، اب مجھے بتاؤ جب بیبیوں کی نگاہ پانی پر پڑی ہوگی، جب لیلا نے پانی دیکھا ہوگا ضرور اکبر کا عکس نظر آیا ہوگا پانی میں. میرا جوان آخری وقت دو گھونٹ پانی مانگنے کے لیے آیا تھا. جب رباب کے سامنے پانی آیا ہوگا، بیٹا ایک بوند پانی کے لیے تجھ پر تیر چلایا گیا، آس گھر پانی آ گیا. کسی نے فرات کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، عباس واپس آ جاؤ پانی آ گیا. ایک مرتبہ چوتھے ماں پانی لیے ہوئے اپنی پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی اماں پانی پی لے. کہا نہیں سجاد مجھے نہیں پینا، میں کیا کروں پانی پی کر، میرا اکبر پیاسا مارا گیا، نہیں پینا مجھے پانی. کہا پھوپھی اماں پی لے. کہا نہیں سجاد نہیں پینا. پھر کہا پھوپھی اماں پی لے. کہا نہیں سجاد نہیں پینا. کہا سجاد آج اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دو انگلیوں سے اشارہ کیا، پھوپھی اماں انگلیوں کے درمیان دیکھیں، اب جو زینب نے دیکھا، کوثر کے قریب حسین کھڑے ہیں، نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، ماں کھڑی ہے، بابا علی کھڑے ہیں، ماں پانی دے رہی ہے، حسین پانی پی لے. کہا نہیں اماں مجھے نہیں پینا، زینب جب تک نہ پی لے. اماں زینب پیاسی ہے، میرے بچے پیاسے ہیں، مجھے نہیں پینا جب تک زینب نہ پی لے. ایک مرتبہ زینب نے کوزہ ہاتھ سے لیا، خیمے کے اندر گئی، گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بچے سو گئے تھے. سکینہ کو نیند سے بیدار کیا، سکینہ پانی پی لو، سکینہ پانی پی لو. جیسے ہی پانی کا نام سنا بچی گھبرا کر اٹھی، پانی کے کوزے کی طرف نگاہ کی. کب ماں آپ نے پی لیا؟ کہا نہیں بیٹے، جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے دیا جاتا ہے، تم چھوٹی ہو نا، بہت پیاسی تھی، تم پی لو. کہا پھوپھی اماں اگر چھوٹوں کو پہلے دیا جاتا ہے، میرا بھیا علی اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، بہت پیاسا تھا، پیاس سے بھیا کی گردن نڈھال ہو چکی تھی. اللہ تمہیں آباد رکھے. اسیروں کا ماتم کر رہے ہو، 72 کا پرسا دینا ہے، 72 کا پرسا. وہ بیبیاں تمہارے درمیان بیٹھی ہے، تمہیں دعائیں دے رہی ہے، ہمارے اجڑے گھر پہ رونے والا، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. 11 محرم کی صبح آ گئی، قافلہ جا رہا ہے، روانہ ہو رہا ہے کوفہ کی طرف. قافلے کو اس راستے سے لے جایا گیا جہاں وارثوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ آؤ بیبیوں سوار ہو جاؤ، علی کی بیٹی آگے بڑھی، ہر بیبی کو ناخے پر سوار کر رہی ہے. ضرور 28 رجب کی سواری یاد آئی ہوگی زینب کو، 28 رجب کی سواری یاد آئی ہوگی، جب ہر بی بی کو سواری سوار کرا رہا تھا، ہر بی بی کو علی کی بیٹی ناخے پر بٹھا رہی ہے. جو ناخے آئے تھے ان پر نہ کجاوے تھے نہ ماریاں تھی، پر سوٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کیا جا رہا تھا. ایک مرتبہ جب ساری بی بیاں سوار ہو گئیں، زینب تنہا رہ گئی، دائیں بائیں نگاہ کی، عباس، قاسم، علی اکبر، اے بھائی حسین، آؤ بہن کو سوار کراؤ. چوتھے امام کے گلے میں ہتھکڑی ڈالی گئی، گلے میں تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگار. ایک مرتبہ اس مقتل کی طرف نگاہ کی، بس آخری جملے رو چکے، پروردگار اس پرسے کو قبول کرے. اس مقتل کی طرف نگاہ کی جہاں وارثوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. چوتھے امام کافی دیر تک مقتل کو تکتے رہے. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا، آنکھیں سرخ ہوئی، زینب دیکھ رہی ہے. زینب کہتی ہے اس حد تک متغیر ہو چکا تھا میرا بیٹا کہ دیر نہ تھی کہ جسم سے روح نکل جاتی، لیکن محافظ امامت زینب اپنے آپ کو ناخے سے گرا دیا اور آواز دی سجاد. چوتھے امام پلٹے، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا زینب ناخے سے گری، لیکن جب یہ قافلے کو لے جایا جا رہا تھا بیبیوں کے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے. تم نے 8 محرم کو گریا کیا تھا نا کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، نہ جانے کیسے آئے، ہاتھ نہیں تھے. علی کی بیٹی بھی اسی طرح زمین پر گری، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے. कोई बेटा कभी इतना भी मजबूर हो सकता है कि बाप का लाशाही बेबोरों का बच्चों के जा रहा हो। जवान बेटे के होते हुए न बाप को खुशी मिले, न बाप को कफन मिले, न जनाजा उठे।
پنجدنے پاک کا واسطہ پروردگار، کل کے دن کے واسطے، آج کے اس ذکر کے واسطے ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہم اس حسینی مقصد کو زندگی بھر ہماری زندگیوں میں زندہ رکھ سکیں۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ یہ جو خلیل سی عبادت ہم نے تیری بارگاہ میں بھیجی ہے، ان آنسوؤں کے ذریعے، اس گریے کے ذریعے، اس ماتم کے ذریعے، اس عزاداری کے مقصد کو ہم زندہ رکھ سکیں گے، ہم سے اس خلیل سی عبادت کو قبول فرمانا۔ جو مومنین یہاں جائز حاجت لیے دل میں بیٹھے ہیں، جو بھی پریشانی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان آنسوؤں کے واسطے ان کی مشکلات آسان فرما۔ پروردگار ہمیں جلد از جلد وہ وقت نصیب کر کہ کربلا کا سب سے بڑا عزادار ہمارے درمیان ظاہر ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ مل کر قاتلان کربلا سے انتقام لے سکیں۔ اللہ